الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہم صل علی محمد و آل محمد. بات ہماری تھی ولایت کے حوالے سے, اور ولایت کے عنوان سے جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا بہت ہی مختصر سا خلاصہ یہ کہ ولایت کا معنی ہے تقرب, قربت, نزدیکی, لیکن وہ نزدیکی جو فزیکل پراکزیمیٹی نہیں ہوتی, بلکہ وہ نزدیکی کے جو انسانوں کے قلوب کے اور ذہنوں کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ظاہر ہونے کی دو تین شکلیں, ان میں سے پہلی شکل محبت ہے, دوسری شکل نصرت ہے, تیسری شکل سرپرستی اور رہنمائی ہے. یعنی کہ جو دو افراد ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں ان کے درمیان پہلے محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ناصر ہو جاتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ اگر دونوں پرسنز ایک لیول پہ نہیں ہوتے تو ان میں سے ایک دوسرے کا سرپرست اور رہنما بن جاتا ہے اور دوسرا اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر دا گائیڈنس آ جاتا ہے. تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے ولایت کا, کہ ولایت اس معنی میں. اب یہ ولایت کسی سے بھی قائم ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, دو دوست ہیں ان کے درمیان ولایت ہے, دو بھائی ہیں ان کے درمیان ولایت ہے, باپ اور بیٹے کے درمیان ولایت ہے, استاد اور شاگرد کے درمیان ولایت ہے, انسان اور امام کے درمیان یا انسان اور پیغمبر کے درمیان ولایت ہے, اور آخری ولایت جو سب سے زیادہ یونیک ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان ولایت ہے. تو ولایت ہر لیول پر ایگزسٹ کرتی ہے, اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ولایت زندگی کے ہر گوشے میں موجود ہے اور ہر جگہ پر, یعنی کہ ہر چیز ولایت کے زیر سایہ ہے. کہ یعنی یہ جملہ بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ انسان کی چاہے نماز ہو, چاہے وضو ہو, چاہے عبادات ہو, ہر چیز ولایت پر ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن اس کا مطلب ہم لوگ تھوڑا سا غلط ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. ولایت پر ڈیپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ادا کی لیکن کس کی محبت دل میں رکھتے ہوئے ادا کی, کس کی قربت چاہتے ہوئے ادا کی. صحیح, اصل بات یہ ہے نماز میں. اس لیے نماز یا عبادت, ہر عبادت ولایت. ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ امام علی کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, وہ ایک اس کے اجزاء میں سے ایک ہے, لیکن امام علی کی ولایت کو سمجھنا ضروری ہے. کہ امام علی کی ولایت کسی شخص کا ماننا نہیں ہے, بلکہ امام علی کی ولایت پورے ایک سسٹم کے ماننے کے مترادف ہے. صحیح, امام علی کا مطلب یہ نہیں کہ شخصیت سے شخصیت کا ٹکراؤ, بلکہ امام علی علیہ السلام سگنیفائی کرتے ہیں اس پورے نظام کو جو 124,000 نبیوں کے ذریعے سے پورے تواتر سے چلا آ رہا ہے. یعنی پیغمبر اکرم کے بعد کیا ہوا, دو ڈویژنس ہوئی ہیں. ایک وہ طبقہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ جو اس رستے پر چلنے کو تیار نہیں تھا کہ جو پورا سلسلہ نبوت اور جو قرآن کا حقیقی رستہ ہے, اور انہوں نے جیسا کہ خاص طور سے بنو امیہ کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کے اندر ڈفرینٹ موڈیفیکیشنز اور مختلف چیزوں کو داخل کیا, اور دوسرا وہ طبقہ کہ جو حقیقتاً بہت قلیل ہے. میں یہاں بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طبقہ جو ولایت اہل بیت پر قائم رہا ہے وہ طبقہ شیعہ فرقہ نہیں ہے. یعنی ہمیں اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے. شیعہ فرقے کے حوالے سے جو لوگ موجود ہیں وہ نہیں ہیں جو ولایت اہل بیت کی اصل حقیقت پر قائم رہے ہیں اور آج بھی ہیں, بلکہ وہ بہت تھوڑا سا ایک مختصر سا طبقہ ہے جو واقعاً ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پیغام کو, اس کی حقیقت کو, اس کی سچائی کو سمجھ کر, جنہیں آپ ہر دور میں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, یعنی کہ جن لوگوں کو مثال کے طور پر امام صادق علیہ السلام نے کہا بار بار کہ ہاں یہ ایسے ہیں ایسے, ہشام ابن حکم ہو گئے, ہشام ابن سالم ہو گئے, یا ابو بصیر ہو گئے, اس قسم کے زرارہ ہو گئے, چند افراد ورنہ زیادہ تر لوگ اسی قسم کے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم آپ کی ولایت پر قائم ہیں، لیکن ائمہ علیہ السلام نے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ان کا امتحان کیا تو وہ فیل تھے اس میں. اور میں کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو زبان سے شیعہ کہتے ہیں لیکن ائمہ طاہرین علیہم السلام سالہ سال ظالم بادشاہ کے قید میں بند رہے ہیں اور ان کو کچھ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کچھ کر سکیں، وہ افراد نہیں ہیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ولایت اہل بیت پر قائم ہیں، یا اس قسم کے افراد نہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک نہیں دو قاصد بھیجے تھے کوفے میں. آپ کے علم میں نا ایک قاصد نہیں گیا تھا امام حسین کا، مسلم ابن عقیل پہلے تھے، اس کے بعد قیس ابن مسحر تھے، دونوں کو کوفے میں شہید کیا گیا سب لوگوں کی وہاں نظروں کے سامنے، اور ان میں سے کوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کربلا اور کوفے میں فاصلہ کتنا ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ وہاں سے اتر آ سکے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو. اور پھر اس کے بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا تب وہ کہہ رہے ہیں ہم توابین ہیں، خدا بہتر جانتا ان کا حساب. صحیح، تو یعنی ولایت اہل بیت کے جس کے بارے میں خود امام علیہ السلام نے فرمائے چار لفظ اس بارے میں اپنی ولایت کے حوالے سے بیان فرمائے، ثعب مستثعب ذکوان اجرد، کہ ہمارا امر بذات خود صعب ہے، سخت ہے، مستثعب اس پر سوار ہونا بہت سخت ہے، اس کا تحمل بہت سخت ہے، اس پر سوار ہونا بہت سخت ہے، ذکوان اس کے لیے ذکاوت چاہیے، عقل چاہیے، ہوش چاہیے، سمجھ چاہیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے امر کے یہ ہماری ولایت پہ آ جائے. یعنی کہ جیسے ایک بات بہت اہمیت والی ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے نزدیک ہونے کے لیے انسان کا معیاری ہونا بہت ضروری ہے. کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا کہ جو جتنے اعلیٰ معیار کی حقیقت ہوتی ہے اس حقیقت کے قرب یعنی ولایت کے لیے خود بھی معیاری ہونا واجب ہے. کوئی جاہل حقیقتاً کسی عالم کی ولایت کو نہیں اختیار کر سکتا، یعنی عالم ازراہ عنایت جگہ دے سکتا ہے، آئیے آپ بیٹھیے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آ سکتا ہے، لیکن معنوی قربت نہیں ہو سکتی عالم و جاہل میں. بتائیں پوسیبل ہے؟ یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے زندگی میں، کبھی کسی علمی نقطے پر اس نے پوری زندگی میں سوچا نہیں ہے، وہ ایک عالم سے کیسے قریبی ہے، اس کی ولایت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ولایت ظاہری تقرب کو نہیں کہتے، ولایت دل دماغ ذہن فکر اور مزاج کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، اس کی میچنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ساری باتوں کا خلاصہ کہ ولایت کے حوالے سے اگر ہم ولایت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت، قرآن کی ولایت اور یہ سب جو خدا کی ولایت کے زیر سایہ ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود معیاری انسان ہونا ضروری ہے، واجب ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں میں کئی دفعہ کئی جگہوں پر ایک جملہ آیا ہے، قل تعالوا، اے پیغمبر کہہ دو تعالوا. خاص طور سے سورہ انعام کی ایک آیت یاد آتی ہے، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم. اب یہ تعالوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعالوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہو، اعلیٰ ہو، اعلیٰ معیار پر آؤ، کہ یہ کچھ جو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام قرار دیا ہے، اس حرام کے بچنے سے، اس کی پابندی سے کیا ہو، بلند ہو، اعلیٰ معیار پر آؤ، تعالوا. اور یہ تعالوا عربی زبان کی، جیسا کہ بہت سارے فساد و بلاغت کا حسن ہے، تو اس میں تعالوا اس شخص کا کلمہ ہے کہ جو خود اوپر ہے اور نیچے والے سے کہہ رہا ہو کہ تم بھی اوپر آ جاؤ. کیونکہ اوپر جانے کی نصیحت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ ایک انسان خود بھی نیچے، خود نیچے اور دوسرے سے کہے تم اوپر چلے جاؤ. جیسا کہ اکثر عرب میں یہ جو بس میں کنڈکٹر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خود نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تعالوا نہیں کہتا، وہ کہتا اطلاع، اطلاع، الف تو لام عین، اطلاع یعنی بلند ہو، طلوع ہو، یعنی میں نیچے ہوں تم اوپر چلے جاؤ. تعالو ہے قرآن کریم میں, یعنی میں بلندی پر ہوں تم بھی اوپر آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ مین پیغام ہے قرآن کا, یہ ولایت کا بنیادی پیغام ہے. اور یہ جملہ اکثر, یعنی کہ آیت اللہ جوادی عملی کے دروس میں کئی دفعہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ آئمہ علیہ السلام کی ولایت انسان کو با کرامت بناتی ہے. با کرامت کون انسان ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کی خرابی سے اوپر ہو. کریم انسان وہ ہے کہ جو ہر خرابی سے بلند ہو. کہ آئمہ علیہ السلام کی ولایت کا بنیادی ترین پیغام یہ ہے کہ انسان با کرامت ہو. اور ایک جملہ انہوں نے خاص طور سے, میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن چند دوست آج نئے تو اس لیے دہرا رہا ہوں اس کو, کہ ایک فارسی زبان کا ایک شعر ہے, ابھی کچھ میں وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ سرکولیٹ کر رہا تھا, ایک بچہ جو ایک قصیدہ پڑھتا ہے فارسی میں, اس میں بھی وہ شعر ہے کہ برو اے گدائے مسکین در خانہ علی بزن, در خانہ علی زن, کہ اے گدائے مسکین اے فقیر آگے جاؤ اور علی کے دروازے کا, گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, کہ جو شہنشاہ ہے وہ فقیر کی مدد کو آتے ہیں یا فقیر کی مدد کو پہنچتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہیں ایران میں ہی ایک عالم تھے آذربائیجان کے, اور انہوں نے رہبر کی طرف سے کچھ ایک دوسرے عالم گئے ان کے پاس کچھ معاملات طے کرنے, تو بات چیت ہو رہی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فلاں شاعر کا جو یہ غزل ہے قصیدہ ہے بہت خوب ہے لیکن یہ شعر اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس شعر میں کیا خرابی ہے, تو بہت اچھا شعر ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر وہ یہ کہتے کہ مرو اے گدائے مسکین, کہ اے گدائے فقیر تو مت جاؤ علی کے دروازے پر, کیونکہ اگر تم با کرامت ہو تو علی خود تمہارے پاس آئیں گے. اور یہ جسٹ ہے, یہ جسٹ ہے واقعاً آئمہ علیہ السلام کے پیغام کی جسٹ ہے, کہ انسان با کرامت ہو. یہ ولایت کا اہم ترین پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر خدا کے آگے فقیر ہیں, یقیناً فقیر محض ہیں خدا کے آگے, لیکن خدا یہ نہیں پسند کرتا کہ ہر وقت جھولی پلا کے بیٹھے رہیں اللہ یہ دے دے اللہ یہ دے دے اللہ یہ دے دے, بلکہ خدا یہ پسند کرتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں اس کا قوت کے ساتھ اچھے طریقے سے استعمال کریں اور خدا مزید اس میں برکت دے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ زندگی میں محنت کرتے ہیں ان پر خدا کی عنایتیں زیادہ ہوتی ہیں, جو ہر وقت خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے رہتے ہیں ان پہ عنایتیں زیادہ ہوتی ہیں. پسند نہیں, یعنی اگرچہ کہ ہم ہر لحظے کے لیے فقیر ہیں خدا کی بارگاہ میں, ایک ایک سانس کے لیے فقیر ہیں خدا کی بارگاہ میں, لیکن خدا اس رویے کو پسند نہیں کرتا, یہ فقیروں والے رویے کو خدا نہیں پسند کرتا. کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے اسلامی معاشرے کی تربیت کیسے کی, کہ ہر وقت بیٹھے سب مسجد نبوی میں پہنچ جاؤ, سب دعائیں کرو, پوری رات رات شب بیداری کرو, چلے کاٹو, یا اللہ آج ہمیں قریش پہ فتح دے دے, آج ہمیں اس پہ فتح دے دے, آج ہمیں یہ دے دے. کیسی تربیت کی رسول خدا نے, کہ عبادت بھی سکھائی, خدا سے تعلق بھی سکھایا, اس تعلق کی بنیاد پر با کرامت زندگی گزارو اور پھر خدا کی عنایتیں اور برکتیں تمہارے شامل حالوں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو پہچاننے والے لوگ بہت کم ہیں اور اس پر عمل کرنے والے لوگ اس سے بھی زیادہ کم ہیں. کہ اصل میں پیغام ولایت کیا ہے, یہ ولایت کیوں کر انسان کی تربیت کرتی ہے, یہ ولایت کس طریقے سے انسان کی شخصیت کو ترقی دیتی ہے. اب جیسے انہوں نے ایک نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کی دعا سنائی اور ایک دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ سنایا, کہنے لگے عجیب کنسیپٹ ہے یہاں پر, کہ جو مجھے اس کا جملہ یاد رہ گیا دعائے عرفہ کا, کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری سماعت اور بصارت کو وجعلہما الوارثین منی, ان دونوں کو میرا وارث بنا نہ کہ مجھے ان کا وارث بنا. کیا فرق ہے اس میں؟ نہیں, وارث کسے کہتے ہیں؟ ملکیت پوری کی. ہاں, جو یعنی کہ ایسا نہ ہو कि मैं इनका वारिस बनूं, यानी ये मुझे छोड़ के चले जाएं और मैं इनके पीछे, यानी आंख खत्म हो जाए, मिसाल बहुत जाहिरी एतबार से बात कर रहा हूं, आंख खत्म हो जाए, कान खत्म हो जाए, कुव्वतें आज़ा और जवारे खत्म हो जाए और मैं उसके पीछे अपनी जान लेकर रो रहा हूं, ऐसा नहीं कर, बल्कि मेरी जान पहले चली जाए, आज़ा और जवारे मेरे वारिस हों, कि मैं अपनी जिंदगी में आज़ा और जवारे के हवाले से किसी का मोहताज ना बनूं। कि ये पैगाम है विलायत, ठीक है, यानी कि ताकि ये जुमले बार बार हम इसलिए दोहराते हैं ताकि हम इसको समझ लें कि विलायत हकीकतन क्या है। विलायत पूरा जिंदगी का नुस्खा है, लेकिन वो नहीं है जो हम समझते हैं, बल्कि पूरे हर एतबार से जिंदगी की तरबियत है। हम जहां पर रुके थे पिछली दफा वो बात ये थी कि विलायत इज्तमाई का हम जिक्र कर रहे थे कि कुरान करीम ने जिस तरीके से पूरे मुस्लिम उम्मा को, माशरे को जिंदगी गुजारने की तरबियत दी है, वो एक पूरा मतलब स्पेसिफाइड स्पेसिफिक प्रोग्राम है। और ये बात यकीनन आपके जहन में होगी, आपके पेश नज़र होगी कि जो भी खुदा के दीन को कबूल करता है वो आज़ाद नहीं रहता, ठीक है ना। आज़ाद नहीं रहने का मतलब क्या है कि जो मेरा दिल चाहेगा करूँगा, ऐसी कोई चीज़ ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। फिर यानी कि दो चीज़ें हैं, या दीन खुदा कबूल करो या नहीं करो, ठीक है, ये चॉइस है। जब कबूल कर लिया तो फिर ये वाली आज़ादी ख़त्म हो जाती है कि जो चाहेगा करूँगा। बल्कि अगर हम नबी और इमाम की जिंदगी को देखें, अगर हम नबी और इमाम की जिंदगी को देखें तो वहां पर चले आने सलाम तो नबी और इमाम की जिंदगी में तो एक लफ्ज भी अपनी मर्जी से बोलने की इजाजत नहीं है, ठीक है, यानी कि जिनको खुदा ने मुंतखब किया अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, जिनको खुदा ने मसनद नबूवत पे बिठाया, जिनको खुदा ने फजीलत इमामत अता की, उनके पास तो एक जुमला कहने की भी आज़ादी नहीं है। वमा यंतक़ु अनिल हवा, मतलब वमा यंतक़ु अनिल हवा, हम बड़े खुश होकर पढ़ तो देते हैं, लेकिन आपको कभी यह अंदाज़ा किया है कि उस शख्सियत पर कितनी बड़ी पाबंदी और जिम्मेदारी है कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक जुमला जबान से अदा नहीं हो सकता। तो यानी कि जब हम इस माशरती तौर पर, दीनी तौर पर इस्लाम को, खुदा के पैगाम को कबूल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है हमारे ऊपर वो ये है कि हम इस बात को समझने में भरपूर दिक्कत करें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। क्यों? इसलिए कि फिर हम आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, यानी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके आगे रिसालत और इमामत की का एतराफ, ये हकीकतन खुदा का अहद है, ये अहद इलाही है। और वो अहद इलाही क्या है कि हम अपनी पूरी जिंदगी को सर्फ करेंगे इंडिविजुअली और कलेक्टिवली उन तमाम उमूर को समझने में, उसको अपने ऊपर नाफिज करने में और उसको फैलाने में जो तेरी खुशनुदी और रजा है, ठीक है। यानी कि दीन की कबूलियत इस अहद का नाम है। और फिर इसी हवाले से जो सूरह अहज़ाब की वो आयत है कि वरिजालुन फदकु माअहदुल्लाह अलैह, कि कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो खुदा से अहद किया है उसको अपनी जिंदगी में सच्चा कर दिखाते हैं, कुछ अफराद, बहुत थोड़े से, यानी मखसूस है मोमिनीन की तादाद वो है कि जो उन्होंने खुदा से वादा किया है अपनी जिंदगी में दीन के हवाले से, कलमे के हवाले से, उसको सच करके दिखाते हैं, और कुछ उनमें से गुजर गए और कुछ इंतज़ार में। या उसी अहद के हवाले से सूरह यासीन आप यकीनन पढ़ते होंगे, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश्शैतान, कि क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था ए औलाद आदम कि तुम शैतान की बंदगी नहीं करना। शैतान कौन है? शैतान वो उस इबलीस का नाम नहीं है फ़कत, شیطان ہر ڈیویٹڈ رستے کا نام ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہر وہ رستہ جو خدائی رستے سے ڈیویٹ کرتا ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطنت دور کرنے والی چیز کو کہتے ہیں، شیطنت فقط اس شخصیت ابلیس کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عربی میں یہ جملہ موجود ہے اسے بئر شتون، یعنی کہ جب کسی کنویں کا پانی بالکل نیچے چلا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں شتون، پانی دور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو شیطنت اس چیز، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرنا، یعنی اس کی بات نہیں سننا کہ جو تم کو میرے رستے سے ہٹائے۔ تو جس نے دین کو قبول کیا اس کا یہ خدا سے عہد ہے، اور یہ عہد ایگزسٹ کرتا ہے انڈیویجول لائفز ایز ویل ایز کلیکٹیو لائفز، جیسا میں نے آپ کے سامنے آل عمران کی وہ پوری 20 آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں، اس میں انفرادی کمالات کا بھی ذکر تھا اولو الالباب کے ذکر کے حوالے سے، اور اجتماعی امور کا بھی ذکر ہے، آمنوا وہاجروا وجاہدوا وعودوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اتنے سارے کام گنائے خدا نے مومنین کے، کہ یہ میرے رستے میں ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، اور انہیں میری رستے میں، میری راہ میں اذیت دی جاتی ہے۔ اور اس بات کو بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کیوں ہم زیر اذیت نہیں ہیں، اس لیے کہ ابھی ہم نے خدا کے رستے میں قدم ہی نہیں رکھا ہے۔ جس دن ہم اس رستے پر آئیں گے یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی، جو کہ ان مومنین کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو اس علم کو بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی بھی ہم اسپیئرڈ نہیں کیے جائیں گے، جو باطل قوتیں ہیں ان کی طرف سے کبھی بھی اسپیئرڈ نہیں کیے جائیں گے۔ اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک آیت سورہ آل عمران کی، اور پھر دو تین آیتیں سورہ انفال کی، تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے، کہ خدا اس بارے میں کتنا سینسیٹیو اور پرٹیکولر ہے، یعنی ولایت اجتماعی کے حوالے سے، اجتماع کی ولایت۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مؤمن کے لیے جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے، اتخاذا، کہ وہ اتخاذ کرے، اتخاذ کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ اڈاپٹ کرے، کس چیز کو، الکافرین اولیاء، کافرین کو بطور اولیاء، من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ خدا اس بات کی مؤمنین کو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اور پھر اب اولیاء کے حوالے سے میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے تمہیداً عرض کر دیا کہ ولایت یعنی قربت، قربت کی تین شکلیں مینلی، محبت، نصرت، سرپرستی، یعنی جو تقرب ہے ذہن و فکر کا، قلب کا، جس کی جو قربت ہے، وہ تین میں سے کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی یا محبت ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کریں، کسی کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور محبت کے ایگزیکٹ میننگ تقریباً یہ ہیں کہ اس کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو جائیں۔ یعنی کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی سے محبت ہو گئی، کہ جب ہم اس شخص کے لیے اپنے پاس سے قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، یعنی سیکریفائز کرنے کو تیار ہو جائیں، یہ محبت ہے۔ کہ جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی اصل کیا ہے، کہ ہم اپنے پاس سے ہر وقت اس کے لیے قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ انسان کسی سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے لیے اپنی جیب سے کچھ نہ نکلے، یہ دعویٰ کاذب ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو محبت یعنی دل میں جگہ دینا، سیکریفائز کرنا، ایک اس کے مددگار بن جانا، اور پھر سرپرست اور گائیڈ والی شکل، کسی بھی حالت میں خدا اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مومنین کافرین کو اپنا اولیاء بنائیں مومنین کو چھوڑ کر. اچھا اب اس کے بعد آگے بات اور سخت ہو جاتی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو اس کام کو انجام دے اس فعل کو انجام دے, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اس کا خدا سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح, یعنی کہ اس زندگی میں خدا نے کچھ چیزوں کو اون کیا ہے, اگرچہ کہ سب کچھ خدا کا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں کوئی یہ نہیں کہ کافر خدا کے ملکیت سے باہر ہے, لیکن جو یہ پورا نظام کیونکہ ایک اکیڈمی کے طور پہ ڈیولپ کیا گیا ہے, اس کو ترتیب دیا گیا ہے, تو یہاں پر خدا نے کچھ چیزوں کو اون کیا ہے, ایڈاپٹ کیا ہے, کچھ چیزوں کو ڈس اون کیا ہے اور ان کو قابل لعنت و نفرین قرار دیا ہے. یعنی مثال کے طور پر خدا نے اس زمین میں مسجد کو اون کیا ہے اور جوئے خانے اور شراب خانے اور ایسے بدکاری کے اڈوں کو ڈس اون کیا ہے, لیکن ایسا نہیں کہ وہ ملکیت خدا سے باہر ہیں یا کوئی اور ان کا مالک بن گیا ہے یا جو کفار اس کو رن کر رہے ہیں وہ اس کے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایک نظام کے تحت یہ نظام اس طریقے سے. تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ فلیس من اللہ فی شے, کہ پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا, تو یہ مطلب نہیں کہ انسان بندہ ہونا ختم ہو جائے گا, لیکن جو بھی فیض اور برکت اور رحمت خدا کی طرف سے فلو کرتی ہے انسانوں کے لیے, وہ رستہ وہ چینل کٹ آف ہو جائے گا, وہ فلو رک جائے گا, وہ رحمت اور فضل خدا کا جو بہاؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر اس وقت انسان کے لیے حقیقتاً بدبختی اور تباہی شروع ہوتی ہے قومی اور انفرادی دونوں اعتبار سے. الا ان تتقوا منہم تقات, ایک ایکسیپشن دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ ایسا کام کرنے سے, یعنی تم اگر کھلا کھلا ان کے خلاف چلے گئے تو تمہیں وہ نقصان پہنچائیں گے اور تمہاری طاقت نہیں ہے اس نقصان کو روکنے کی, لیکن یہ تمام کی تمام اجازتیں بکراہیت ہیں, یعنی ایسا نہیں ریکمنڈیشن نہیں کہ کرو, بکراہیت ہے, اگر تم اس طریقے سے پھنس گئے ہو تو ایک ایکسپشن پوسیبل ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, لیکن اللہ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں ڈراتا ہے. کیا ڈراتا ہے؟ کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو میرے ساتھ, عہد کرو میرے ساتھ, اور خوفزدہ دوسروں سے رہو. صحیح, یعنی کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو با معرفت ایمان ہونا چاہیے کہ خدا سے بڑھ کر, جیسے کہ وہ نعرہ جو آپ نے کہا لا شرقیہ ولا غربیہ اور کلمہ لا الہ الا اللہ, یعنی وہ ساری چیزیں کہ بھئی اگر خدا پر ایمان ہے تو پھر وہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو الہی طاقت کے مقابلے میں, تو ڈر کس سے رہے ہو پھر؟ لیکن کمزور ایمان والوں کے لیے ایک الاؤنس بکراہیت موجود ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اچھا اس کے بعد اب ہم سورہ انفال کی آیتوں کو پھر, لیکن میرا اصل مقصد تھا کہ ہم آئیں گے سورہ مائدہ کی آیتوں پر. سورہ انفال آیت 71-72, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. یعنی اس میں ہمارا جو مین انڈر لائن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس ولایت کے حوالے سے خدا کتنا پرٹیکولر ہے, ولایت اجتماعی, اور اس کو ہم کتنا زیادہ حقیر سمجھتے ہیں. اب بتائیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں اس چیز کی. یہ آیت 72 بیان کرتی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے جہاد کیا, بے اموالہم و انفسہم، اپنے اموال کے ساتھ، اپنے نفوس کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. والذین آووا و نصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی نصرت کی، یعنی اس بنیاد پر ان سے رشتہ قائم کیا بظاہر مہاجرین اور انصار، یعنی کہ وہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر رہے تھے اور وہ مؤمنین کہ جو مدینے میں ان کا استقبال کر رہے تھے، ان کو پناہ دے رہے تھے. یہ اس کا پہلا مصداق ہے، لیکن یہ آیت وہاں رکتی نہیں ہے، یہ آیت ہر دور کے لیے. وہ لوگ کیا ہیں؟ آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں رشتہ ولایت کیسے قائم ہوتا ہے؟ خدا کے رستے میں باہمی حرکت کر کے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، ایک دوسرے کی نصرت کر کے ولایت قائم ہوتی ہے. صرف زبانی دعوے سے نہیں قائم ہوتی. یعنی کہ جب مؤمنین اور مؤمنین کی ولایت کے لیے شرائط ہیں، تو مؤمن کی امیر المؤمنین سے ولایت کے لیے شرائط نہیں ہوں گی، وہ ایسی قائم ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے. پھر پڑھ دوں اس کو، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، بے اموالہم و انفسہم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، نفوس سے، فی سبیل اللہ، یہ پوری ہجرت، جہاد، حرکت سبیل خدا میں تھی، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اور جو لوگ ان کو استقبال اور قبول کر رہے تھے، ان کی نصرت کر رہے تھے، وہ بھی سبیل الہی میں یہ کام کر رہے تھے. اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم سب مل کر خدا کے رستے میں حرکت کریں، قربتاً اللہ، اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، تو ہم ایک دوسرے کے ولی ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں یہ ولایت کا مظہر قائم نہیں ہو پاتا، یہ ولایت ظاہر نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بالعموم خدا کے رستے میں حرکت نہیں کر رہے ہوتے. یعنی میں آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہوں اپنے مفاد کے لیے، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ایک شخص شیعہ ہے، وہ مجھے زیادہ امکان ہے کہ فائدہ پہنچا دے بنسبت ایک دوسرے کے. اتنی سی بات ہے. یعنی کہ ہم آپ جو ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک مذہب سے اور ایک زبان بولنے والے ہیں، ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمارے اندر کامنالٹیز کافی زیادہ ہیں، تو اس کامنالٹیز کی وجہ سے پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ آپ میرے کام آ جائیں گے. میں اس وجہ سے آپ کی دوستی اختیار کر رہا ہوں، میں قربتاً اللہ تو آپ سے قریب نہیں ہو رہا. کہ ہم دونوں مل کر خدا کے رستے میں کسی اچھائی کو حاصل کریں گے، اس نیت سے تو ہم قریب نہیں ہو رہے ایک دوسرے کے. کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے نزدیک ہوں، کس لیے نزدیک ہوں؟ تاکہ ہم مل کر سبیل الہی پر کچھ قدم چل سکیں، اور اس حوالے سے ایک دوسرے کے کام آ سکیں یا دوسروں کے کام آ سکیں، فائدہ مند ہو سکیں. جب یہ نیتیں ہوں گی تو ہم ایک دوسرے کے ولی ہو جائیں گے. اولیاء بعضهم، بعضهم اولیاء بعض. اچھا، اب اس میں دیکھیں ایک کتنی خطرناک چیز آ گئے. یعنی یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں کہ پہلا اسٹیٹمنٹ تو ہے چونکا دینے والا، اگلا اسٹیٹمنٹ جو اس سے آگے آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہوگی نا کہ مکے میں مسلمانوں کی تعداد کافی تھی، لیکن جب ہجرت ہوئی ہے، اور ہجرت بھی ایک دو تین دفعہ ہوئی ہے، یعنی لوگ مختلف ٹکڑیوں میں نکلے ہیں اور سب سے آخر میں پھر رسول پاک اور اہل بیت علیہ السلام نکلے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اچھی بھلی تعداد مسلمانوں کی مکے میں رہ گئی تھی. اور ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ بنیادی طور سے دو چیزیں تھیں، ان کا کاروبار اور ان کے رشتہ دار. یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور رسول خدا کے ساتھ اور دیگر مومنین کے ساتھ جو دو تین اسٹیجز تھیں ہجرت کی، اس میں نہیں نکلے تھے وہاں سے، اس کی بنیادی وجوہات دو تھیں، یا تو ان کے کاروبار کے مسائل تھے وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہے تھے، یا ان کے رشتہ داری کے مسائل تھے. خدا نے, اب دیکھیں اب ان کا ذکر ہے, والذین آمنو, جو لوگ ایمان لے آئے, ولم یہاجروا, ہجرت نہیں کی. ہجرت نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے قدم بہ قدم نہیں چلے. تو یہ خدا کیا مانگ رہا ہے مسلمان سے کہ جب میری حجت, میرا پیغام سامنے ہو تو یہ سب چیزیں پیچھے ہو جانی چاہیے. والذین آمنوا ولم یہاجروا, ایمان تو لے آئے, ہجرت نہیں کی, یعنی رسول کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں ملایا حقیقتاً. ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء. یہاں پر لفظ ولایت ہے, ولایت نہیں ہے. یہ فرق میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ولایت یعنی واو کے نیچے زیر آ جائے تو یہ زیادہ تر محبت و نصرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. واو پر زبر آ جائے ولایت تو یہ سرپرستی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ما لکم من ولایتہم من شیء, اے پیغمبر ان کی سرپرستی کے حوالے سے تم ذمہ دار نہیں ہو. پھر اب امام کس کی سرپرستی کے لیے ذمہ دار ہے؟ ہم سوچئے, جو امام کے قدم بہ قدم چلے گا, امام کے ساتھ اپنی زندگی کو ملائے گا. یہ نہیں ہے کہ اچھا مولا آپ ہیں تو بہت اچھے لیکن یہ میری زندگی. خدا نے رسول کو بری ذمہ کر دیا ان لوگوں کی سرپرستی سے. یعنی وہ لوگ کہ ٹھیک ہے بھلے سے ان کے ایمان میں کمزوری تھی, کچھ بھی تھا, لیکن جو رسول کے ساتھ گئے رسول کی ذمہ داری ہے ان کی سرپرستی کی. لم یہاجروا, جو ایمان لائے ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. رسول پلٹ کے نہیں آئے گا تمہارے پاس, تم کو پہنچنا پڑے گا رسول تک کہ اپنے اس مقام سے ہجرت کر جائیں. وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اگر وہ تمہاری نصرت تلاش کریں دین میں. استنصرو کا مطلب ہے ٹو سیک نصرت, یعنی نصرت کو تلاش کرنا, نصرت کو طلب کرنا. وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اگر وہ دین میں تمہاری نصرت تلاش کریں, فَعَلَيْكُمُ النَّصْر, تو تم پر واجب ہے کہ تم بھی ان کی نصرت کرو کیونکہ وہ ایمان میں تمہارے بھائی ہیں. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, مگر اس قوم کے مقابلے میں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہے. آپ کو پتہ ہی ہے صلح حدیبیہ پہ کہ جو عہد اور میثاق تھا تو خدا نے کچھ لوگوں کو واپس کرایا. ابو جندل نام تھا شاید ان صحابی کا کہ جو آئے تھے کہ رسول خدا سے کہ مجھے وہ کریں, لیکن پیغمبر نے واپس کیا اس لیے کہ معاہدے میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جو آئے گا ہم اس کو واپس کرنا پڑے گا. تو ان کی نصرت کرو, لیکن جس قوم کے ساتھ اور تمہارے درمیان میثاق ہے پر اس کی پابندی کرنا ضروری ہے اس جگہ پر. تو بات واضح ہو رہی ہے, ولایت کا خاکہ یعنی کہ یہ وہ ولایت ہے کہ دیٹ ایگزسٹس پریکٹیکلی ان دا سوسائٹی. یعنی کہ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم ولایت کی بہت زیادہ نظریاتی بحثوں میں چلے جائیں, یعنی کہ پہلے کم از کم اس کے پریکٹیکل امپلیکیشنز کو دیکھیں کہ جو جسے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں اور آپ ہم سب اس کو اپنے ارد گرد نافذ کریں گے اپنے اندر. تو یہ بات واضح ہو گئی نا کہ ولایت امام کیا چیز ہے. ولایت امام امام کے قدم سے قدم ملا کے چلنے کا نام ہے. امام ہجرت کریں آپ ان کے ساتھ چلیے, امام رک جائیں آپ ان کے ساتھ رک جائیے, وہ حالت جہاد میں ہوں آپ ان کے ساتھ جہاد میں جائیے, وہ حالت خوف میں یعنی کہ کسی جگہ پر رکے ہوئے ہوں آپ ان کے ساتھ رک جائیے. یہ ولایت امام ہے کہ جیسے خدا نے اور کہا کہ خدا نے فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اے رسول تم پر اس کی سرپرستی کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے تقریباً یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نقل ہوئی ہے سورہ ابراہیم میں کہ فمن تبعنی فإنه منی, تبعنی جو میری اتباع کرتا ہے میرے قدم بہ قدم چلتا ہے, فَإِنَّهُ مِنِّي وہ مجھ سے ہے, اس کا ذمہ دار میں ہوں جو میرے ساتھ چلتا ہے. وَمَنْ عَصَانِي, جو میرے رستے کو چھوڑ دیتا ہے, فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, میں اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتا ہوں, لیکن اے خدا تو غفور و رحیم ہے, تو خود سنبھال لینا اسے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو ولایت کے امپلیکیشنز ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ولایت امام کیا ہے, ولایت اجتماع کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس ٹکڑے کی طرف کہ جو یعنی کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ولایت اجتماعی کی الہی پالیسی کا اسٹیٹمنٹ ہے. سورہ مائدہ کی 10 آیتیں 51-59. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو, آل عمران میں کیا کہا گیا تھا؟ کافروں کے ساتھ, مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافروں کی ولایت کو اختیار کریں, ٹھیک ہے, یہ وہاں کی بات تھی. یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ یا ایہا الذین آمنو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو, یہود اور نصارہ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, یہود اور نصارہ کو اپنا اولیاء نہ اتخاذ کرو. بعضهم اولیاء و بعض, وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, یعنی کہ باطل کے رستے پر, کیونکہ یہ جو اہل کتاب ہیں, قرآن کریم نے اس مسئلے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے باقاعدہ دین خدا کو مسخ کیا ہے, کتاب الہی کی تعلیمات کو بدلا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس دنیا کا مال کھانے کے لیے, جو میں پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ آیت پڑھا تھا کہ متاع قلیل اور اس کے بدلے میں جو بیچ رہے ہیں, یہ چیز قرآن کریم نے بالکل وضاحت سے بیان کر دی ہے. اور شاید اگر آپ آج کی تاریخ دیکھ لیں, اور جو میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ زمانہ رسول کی تاریخ بھی یہی رہی ہے کہ انہی لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر اور ان تمام حکومتوں کو چلایا ہے کہ جس نے ولایت قرآن اور اہل بیت کے سامنے دیواریں کھڑی کی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں یہی ہے, یعنی کہ جو لوگ اس کے اپوزیشن میں ہیں ان کے پیچھے کون ہیں, سرپرستی کہاں سے ہو رہی ہے ان کی, ڈائریکشنز کہاں سے آ رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ زمانے پیغمبر کے اندر یہ چیز تاریخوں میں نہیں آئی ہے, لیکن میرا پرسنل بلیف بالکل یہی ہے کہ یہ بنو امیہ جو تھے یہ فقط آن دیئر اون نہیں کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے, بلکہ یہ صدیوں کی جو ایک شاطرانہ اور شیطانی ذہنیت ہے, یہ صدیوں کی شیطانی ذہنیت ہے, ایک دو دن کی نہیں ہے. یعنی یہ بھی ایک بڑا کمال ہوتا ہے کہ خدا سے حکمت کو سیکھ کر اور خدا کے مخالفت میں استعمال کرنا, یہ بھی ایک کمال ہے. تو یہ جس چیز میں سب سے اعلیٰ مقام کس نے حاصل کیا؟ یہودیوں نے. انبیاء سے حکمت الہیہ کو سیکھ کر اور ایگزیکٹلی اس پرپز میں استعمال کیا ہے کہ جو ان کے مقصد کے خلاف تھا, رضا خدا کے خلاف تھا. اس وجہ سے یہ لوگ ذہین بہت ہیں, بہت اچھے نپے تلے اقدامات کرتے ہیں سمجھداری کے, لیکن سب اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں. ایک بھی ان کا قدم خدا کی طرف بلانے کے لیے نہیں ہے, ہر قدم خدا سے دور کرنے کے لیے. تو یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے یہ. بعضهم اولیاء و بعض, ان میں سے ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, اور ان سب نے اس بات پہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے کہ آیات الہی کو مال دنیا کے بدلے فروخت کریں گے. اور آپ اس چیز کو دیکھ لیں, بہرحال مطلب ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے نظام بنائے اور جو نظام چل رہے ہیں, اس نظام میں ہر اچھائی آپ ڈھونڈ لیجئے, جو چیز کبھی نہیں ملے گی وہ خوف خدا اور توجہ آخرت نہیں ملے گا. ہر چیز آپ ڈھونڈ لیجئے، لیکن یہ پورا نظام بناتا ہے کیا، آؤٹ پٹ کیا دیتا ہے وہ دیکھیے آپ. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ خدا سے اور پیغمبر سے حکمت کو سیکھو اور اس کو اس طریقے سے استعمال کرو جو بالکل اس کے خلاف لے جائے. یہ نئی نظام پر حکمت ہے، مقصد ملعون ہے. یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ جو بالکل جاہل جپٹ اور گواروں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، پر حکمت نظام ہے. اس لیے کہ یہ پیچھے سے ساری چیزیں لے کے چل رہے ہیں، تعلیمات انبیاء ان کے سامنے ہیں، کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں خدا کی جو حکمت کی تعلیم دیتی ہیں. لیکن پرپز کیا ہے؟ فقط اور فقط دنیا میں تسلط قائم کرنا، دنیا کے مزے. اور جو دو بنیادی چیزیں تھیں دین کی، فکر خدا اور توجہ حساب اور آخرت. صاف تو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اور اس ولایت کو، یعنی کہ یہاں پر جیسے آغا بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولایت سے مراد پہلی منزل پر محبت و نصرت والی ولایت ہے، کہ اگر تم نے ان کے لیے اپنے دل میں محبت اور قربت کو جگہ دی، پھر ان کے ناصر و مددگار بن گئے. میں مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے کہ تم میری مدد کو آؤ، میں تمہاری مدد کو آؤں، کون لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں. اس محبت اور نصرت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تمہارے سرپرست ہو جائیں گے، اور جب یہ تمہارے سرپرست ہو جائیں گے تو یہ تمہیں پہلی فرصت میں خدا سے دور کریں گے. یہ اس کے مضر اثرات ہیں، یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، یہ خطرناک چیزیں ہیں. اور آج پورا عالم اسلام جو ہے صرف چند لوگوں کو نکال کے وہ پورا اس جال میں پھنس چکا ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ان سے تولا رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے محشور ہوگا. زبان سے کچھ بھی بولتا رہے، جیسے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ اینڈ ڈٹرمن کرے گی ولایت، تولا، کس کو دل میں جگہ دی، کس کی چاہت میں زندگی گزاری، کس کی قربت چاہی، یہ تولا ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ، ان جیسا بننے کی خواہش کی، ان کی قربت چاہی، میری مشکل میں یہ میرے مددگار ہوں، میری پرابلمز یہ سالو کریں، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے. خدا کی نظر میں پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ انبیاء. اور ایک بات اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ یہ مطلب نہیں ہے جب خدا یہود و نصارہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا مطلب ہے کہ یہود حضرت موسیٰ کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا نصارہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہرگز نہیں ہے. نبی کوئی بھی ہو، نبی کے پیچھے فقط اور فقط مسلمان کھڑا ہوگا، اور جو مسلمان ہے اس کی ولایت عین دین اور عین ثواب ہے، اس کی ولایت سے خدا روکے گا نہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی کلیئر ہے کہ یعنی کہ یہود و نصارہ کا مطلب جناب موسیٰ اور عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو لیا اور دین کے ذریعے سے گمراہی کی پھیلائی. جیسا میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے جو مین کوالٹی، آپ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں رشنز نہیں کھڑے ہو پاتے، دوسرے لوگ نہیں ڈومینیٹ کر پاتے ان کو زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ با حکمت لوگ ہیں، ان کے پاس انبیاء کی حکمت ہے جس کو یہ غلط رستے میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے یہ. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، جو قوم اس رستے کو اختیار کرے گی وہ ظالم قوم ہے. اور وہی بات ہے جو ابھی میں نے پیچھے سورہ انفال کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ پھر اس پر ولایت نہیں ہے، اس کی سرپرستی ہمارے ذمے نہیں ہے. یعنی ہمارے ذمے کس کی سرپرستی ہے؟ جو ہمارے پیغام کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا، اور ہمارے پیغام کو قبول کرے گا پوری جسٹ کے ساتھ، پوری حقیقت کے ساتھ، ہمارے رسول کے قدم بقدم چلے گا. صحیح ہے، یہ نہیں ہوگا کہ کہے گا کہ وہ جو فرزدق والا جملہ ہے کہ لوگوں کے دل زبانیں آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں، یہ کوئی ولایت نہیں ہے کہ امام کا پیغمبر کا رخ کسی طرف ہو، قوم کسی طرف جا رہی ہو اور نام لیوائیں فقط، یہ کوئی ولایت نہیں ہے. تو خدا کے اوپر پھر ایسی ظالم قوم کے لیے ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب ایک آیت میں اور پڑھ دیتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں آج کی حد تک انشاءاللہ. آیت نمبر 52، کیونکہ یہ 51 سے 59 پورا ایک کافی تفصیلی بیان ہے. 52، فطر اللذین، اب ہم نے یہ پیغمبر یہ بات کہہ تو دی ہے لیکن اب بہت سارے لوگوں کے دل لرزنا شروع ہو گئے پیغمبر کے اصحاب میں سے، ساتھیوں میں سے. ہم نے یہ کہہ تو، کیونکہ آپ شاید جیسے انہیں، مجھے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم زمانے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے اور اس سے متصل دور کو. مجھے بہت زیادہ یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ آج ہم بالکل اس دور کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بات کہہ دی کہ یہ نہ کرو تو اب بہت سارے لوگوں کو پریشانی. یعنی کہ جیسے آج کے دور میں ان لوگوں کا ایک پوری اکنامک امپائر کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے، اور تسلط، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی آف دا ڈے اور سب چیزیں، اس وقت بھی ایسا ہی تھا، پیسہ دولت. اب آپ خود یہ سوچیں، آپ کے علم میں ہے، خیال میں تو نہیں گیا لیکن آپ میں سے بہت سارے افراد نے حج کیا ہوگا، خیبر کا قلعہ آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟ خیبر کا جو قلعہ ہے کیوں انوینسیبل تھا وہ؟ اس لیے کہ خیبر کا قلعہ کوئی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ نہیں تھی بلکہ قلعہ خیبر پہاڑوں میں بنایا گیا پورا ایک سٹی تھا، سٹی لائک تھا، جو آج بھی موجود ہے. ٹیکنالوجی مانگتی ہے نئی چیز. قوم سمود کے بارے میں خدا نے کہا جا وہ فخرا بلوادی، اتنا پیسہ کہ جس سے جس کو چاہیں خرید لیں. ٹیکنالوجی اس دور کی، پاور، سب وہ بھی بالکل وہی تھا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب کس کی ہمت ہے کہ ان کے خلاف کھڑا ہو؟ ٹھیک ہے. تو اگلی آیت کہ جب خدا نے کہا کہ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، فطر اللذین، اے رسول اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو. فا عربی زبان میں، فا جو ہے یہ ہے کہ پیچھے والے سے ڈپینڈنٹ جب اگلا اسٹیٹمنٹ ہو، انہیں ہم کہتے ہیں پس یا اس کے نتیجے میں. تو اب خدا پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم نے یہ تو ان کو بات بتا دی ہے کہ ان کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، اور اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا تو انہی میں سے محشور ہوگا، اور خدا ایسے ظالموں کی ہدایت کرنے والا نہیں. لیکن اب تم کیا دیکھو گے؟ فطر اللذین، تم دیکھو گے فی قلوبہم مرضن، جو لوگ خدا کی قوت پر بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں ان کے قلوب مریض ہیں، یعنی شرک، ریاکاری، خود پسندی، حب دنیا، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ بیماریاں ان کے دلوں میں ایگزسٹ کرتی ہیں. فطر اللذین، اے پیغمبر تم دیکھو گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، کہ وہ پھر دوڑیں گے ان کی طرف اور کہیں گے کہ ہم تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت کا دور ہم پہ نہ آ جائے. کیا فرق ہے اس دور میں اور آج کے دور میں؟ یعنی کہ پیغمبر جب تم لوگوں کو یہ پیغام سناؤ گے تو یہ بھاگیں گے اور کہیں گے یہ کہ کسی، ہم اس بات سے، نخشہ، میں نے آپ کے لیے کئی دفعہ لفظ خشیت کے معنی بیان کیے. خشیت یعنی دل پر قائم ہونے والا روب. خشیت جو خدا نے خشوع مانگا ہے مومنین سے نماز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میری عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے دل پر میری عظمت کا روب ہونا چاہیے. غافل دل کے ساتھ نماز میں نہ کھڑے ہو، یہ چیز باقاعدہ خدا نے مانگی ہے. تو جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو سب سے بڑا مرض حب دنیا ہے اور خود پسندی ہے، یہ دو بدترین امراض ہیں جو کسی دل کو لگ سکتے ہیں. یسارعون وہ دوڑیں گے، فیہم ان میں، یقولون اور کہیں گے، یقولون کا مطلب صرف کہیں گے نہیں ہے بلکہ کہتے رہیں گے، یعنی اٹ ول بی اے کنٹینیوس ٹاک امنگ دیم. نخشہ ہم کس بات سے خشیت کرتے ہیں، ان تصیبنا دائرتن کہ ہم پر کوئی دور مصیبت نہ آن پڑے. کس وجہ سے دور مصیبت نہ آن پڑے؟ کہ ہم ان کی ولایت سے باہر چلے جائیں. اور یہ چیز خود بتا رہی ہے، یہ چیز خود نہیں بتا رہی کہ بہت سارے ایسے افراد، اور یہ کون ہے؟ سورہ مائدہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے، کہ جہاں پر آپ یہ کہیں کہ یہ اس میں بہت سارے کافر بھی ہوں گے. آیت سن مدنی ہے، مسلمانوں کے درمیان یہ خطاب آ رہا ہے. تو یہ سارے کون لوگ ہیں کہ جو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی ولایت میں ایگزسٹ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں اب ہم اس ولایت سے باہر نکل جائیں تو ہمیں ڈر ہے کہ کسی مصیبت کا دور ہم پہ نہ آ جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں یا نہ چلے جائیں، نقشہ یہی چیز بتا رہی ہے جو خشیت اور دل پر کس کی ہیبت تاری ہے. عظمت خدا نہیں ہے، عظمت خدا کا اثر نہیں ہے، اس سرمایہ دار گروپ کا اثر ہے کہ اس سے باہر نکل گئے تو مصیبت کا دور آ جائے گا. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. اور پس ان قریب کہ اللہ لے آئے گا اپنے پاس سے ایک فتح کو، فتح کے لفظی معنی آپ کہہ سکتے ہیں وکٹری، لیکن فتح کے ویسے اور لٹرل میننگ یہ ہے کہ ایک چیز کا کھول دیا جانا، کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ رستہ بند ہے تمہارے سامنے اور تم کو یہ چیز لگ رہی ہے کہ ہم ان کی سرپرستی میں گئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ان قریب خدا اس رستے کو، اس رکاوٹ کو کھول دے گا. او یاتی اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی امر لے آئے گا. فیصبحوا کہ پھر یہ اس حالت میں آ جائیں گے، ما اسروا فی انفسہم نادمین کہ جو اپنے نفسوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا اس پر شرمندہ ہو جائیں گے. انہیں بہرحال یہ کرم خدا ہے کہ ایسے لوگوں کی پھر بھی پردہ پوشی کر رہا ہے ظاہری مسلمان ہونے کی بنیاد پہ. کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان سے بول رہے ہیں نفسوں میں یہ نہیں ہے. خدا جب کھول دے گا معاملات کو یا خدا اپنے پاس سے کوئی امر لے آئے گا، تو جو کچھ انہوں نے اپنے نفوس میں چھپا کے رکھا ہوا ہے بطور سر، اس پر یہ خود شرمندہ ہوں گے. کیونکہ خیبر سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی بلیف ہی نہیں تھا کہ ہم ان لوگوں کو ہرا سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ یعنی بدر کے اندر غیر معمولی غیبی امداد تھی اور امیر المومنین علیہ السلام کی غیر معمولی شجاعت تھی. یعنی ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی وہ شجاعت جس کا کوئی مثل نہیں ہے، اور اس کے بعد غیبی امداد، 3000 اور 5000 فرشتوں کا آسمان سے نازل ہونا، ورنہ مسلمان کہاں سے جیتتے. اس کے بعد وہ اسی چیز پر مسلمانوں کو ایک تکبر والی کیفیت، غرور والی کیفیت آ گئی، احد میں شکست ہو گئی، کہ جہاں خدا نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ یہ ظاہری طاقت نہیں کامیابی دلاتی ہے، تائید الہی ہے، خدا کی مدد چاہو جس سے کامیابی آئے گی. شکست ہو گئی کہ جب تمہارے پاس کثرت تھی اور تم نہیں کامیاب ہو سکے. اس کے بعد جب جو مین بات آئی ہے وہ خندق آئی ہے، خندق میں بھی مسلمان بہت مشکل میں تھے، وہاں بھی غیبی امداد سے باہر آئے کہ وہ آندھی آ گئی اور وہ سب کچھ ہو گیا اور خندق کا وہ مسئلہ ہوا اور پھر ان کے چند بڑے سردار مارے گئے، عمر ابن عبدود اور وہ سارا. تو مسلمانوں کے پاس کوئی بلیف نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا کہ ہم ان پر وہ کر لیں گے، قابو پا لیں گے، یا یہ کہ جو پورا یہود و نصارہ کا جو نیٹ ورک ہے ہم توڑ پائیں گے، یا قریش کے جو سردار ہیں ان کو ہم ڈسپلیس کر پائیں گے، بالکل بھی نہیں تھا. یہ چیز صحیح معنوں میں آئی ہے خیبر سے، کہ جب رسول خدا خود گئے ہیں خیبر، کوئی مدینے کے اطراف کی کسی بستی کا نام نہیں ہے، خیبر آج بھی آئی تھنک 1000 کلومیٹرز ہے مدینے سے، اتنا لمبا سفر طے کر کے بھی نے ایک اٹیک کیا ہے وہاں پہ جا کے ان کے اوپر، اور کامیاب ہو کے پلٹیں ان کو شکست دے کر. تو یہ وہ چیز ہو سکتی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب خدا اپنے پاس سے ایک امر کو لے آئے گا کہ دیکھو جن لوگوں کی بڑائی کا تمہارے دل پر روب تاری تھا ان کو ہم نے تمہارے ہاتھ سے شکست دلوائی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ شکست یہود کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ نصارہ کے ساتھ جو نجران میں واقعہ ہوا ہے، کہ جس کے بعد وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے تھے، مباہلے کا واقعہ. تو یہ آج یہ وہی والی سچویشن ہے جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ کانفیڈنس ہی نہیں کہ ہم ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر تم جیسے بھی ہو، اگر رسول کی ولایت کے سائے میں رہو گے، امداد غیبی آئے گی. یعنی خدا مانگ کیا چیز رہا ہے؟ خدا پرفیکٹ ایمان نہیں مانگ رہا ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا. خدا ایمان کامل نہیں مانگتا، خدا اتباع کامل مانگتا ہے. ساتھ تو رہو، یہ تو نہ ہو کہ رسول ایک رستے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، امام ایک رستے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، تم کسی اور رستے پہ چلے جا رہے ہو. اس راہ پہ تو رہو، رسول اور امام کے قدم سے قدم تو اپنے ملا کے رکھو جیسا تک تمہارے لیے ممکن ہے، آئے گی غیبی امداد. یعنی کہ ابھی بھی جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو شکست ہوئی ہے، چاہے کچھ لبنان میں بھی، کسی جگہ پر بھی، ایسے نہیں کہ وہاں کامل مومنین ہیں سارے، لیکن کم از کم وہ ایک رستے سے تو چمٹے ہوئے ہیں نا، کہ بھئی یہ رستہ ہے، یہ راہ حق ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ راہ امام زمان علیہ السلام ہم کو نظر آ رہی ہے، اس سے ہم جتنے وفادار ہو سکتے ہیں رہیں. اور ایک چیز سے تو انہوں نے انکار کر دیا نا، کہ کم از کم ہمارے دلوں پر جتنا بھی ہو خشیت الہی کا اثر ہو، نہ کہ خشیت یہود و نصارہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ پورا ولایت اجتماعی کے بارے میں بالکل ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹس ہیں قرآن میں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، جس کے اندر کوئی دو رستے نہیں نکل سکتے، کلیئر اسٹیٹمنٹس. تو انہی آیتوں میں ہمارے تمام سوالات کا جواب بھی ہے اجتماعی اعتبار سے، اور تمام مسائل کا حل بھی ہے. یعنی ہم اگر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم آج اس حالت میں کیوں ہیں، اس وجہ سے کہ اتنا تو نہیں کر پا رہے کہ ان کے روب سے باہر آ جائیں، ان کی خشیت سے باہر آ جائیں، اتنا نہیں کر پا رہے، اس کے آگے کہاں سے کی منزل کیسے حاصل ہوگی. اور ایسے لوگوں کو خدا نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے قلب مریض ہیں. اسی وجہ سے جتنے بھی بزرگان ہیں وہ سب سے زیادہ کس چیز پہ زور دیتے ہیں؟ تطہیر اور تزکیہ قلب پہ، کہ انسان اگر اپنے قلب کی طہارت و تزکیے پہ توجہ نہیں دیتا تو قلب مریض ہو جاتا ہے. اور مریض قلب نہ ذاتی طور سے بندگی کے لائق رہتا ہے، نہ اجتماعی طور سے کسی اچھائی کو نافذ کر سکتا ہے. تو یہ بھی اس کی اہمیت ہے، کہ یعنی کہ یہ کوئی شوقیہ باتیں نہیں ہیں تزکیہ و تطہیر کے. ہم یعنی جیسے ہم بڑے عجیب عجیب معاذ اللہ نظریات ہمارے اندر سرایت کر گئے نا، کہ جیسے فار ایگزامپل جو ایک تھوڑا میں تجربہ مجھے ہوا، کہ ہم جب یاد ہوگا کہ یہاں بھی شروع میں بھی ہم ایک بحث ہم نے تھوڑی سی کی تھی، بحث سمران ڈسکشن، کہ ہم کس چیز کو لے کے چلیں. یعنی فار ایگزامپل ہم اخلاق پہ بات کریں، ہم عبادات پہ بات کریں، ہم تو میں نے اسی بات کی فرمائش کی تھی جو آپ لوگوں نے قبول کی الحمدللہ، کہ ہمیں تربیت و تزکیے پہ بات کرنی چاہیے، معرفت پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر چیز کی جڑ ہے. اگر خدا نہ خواستہ قلب مریض ہے تو کیا فائدہ آپ کو کسی بھی چیز کا؟ عبادات پہ بحث کر کے کیا فائدہ آپ کو؟ توضیع المسائل پہ بحث کر کے کیا فائدہ آپ کو؟ یعنی سب سے پہلی اور بنیادی چیز تطہیر و تزکیہ قلب ہے. اچھا, تطہیر و تزکیہ قلب کا مطلب بھی یہ دروس نہیں ہے, یہ بھی میں عرض کر دوں. یہ دروس فقط اور فقط حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ اصل حقیقت ہوتے ہیں. حقیقت آپ کی محنت ہے خدا کے رستے میں, ٹھیک ہے؟ یعنی میں اور آپ اس تمام خدائی کاموں کو, خدائی باتوں کو, انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے, یعنی کہ جس پہ آیت اللہ بہجت نے سب سے زیادہ زور دیا ہے, سب سے زیادہ زور دیا ہے. اور انہوں نے ایک جملہ, یعنی کوئی لوگ ان سے آگے پوچھتے تھے کہ آپ مجھے ہمیں بتائیں یہ دستور العمل, لوگ سمجھتے ہیں نا یہ کوئی نسخہ ہے یا کوئی چابی گھمانے والی کوئی چیز ہے کہ وہ کریں گے, وہ دوا گھول کے پی جائیں گے, عارف ہو جائیں گے. تو جی نہیں, اس سے بھی ایک مزیدار بات, انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ کیا کرنا چاہیے, یہ پوچھو کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. پہلے اس پر توجہ جب تک نہیں کرو گے جو نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ جو کرنا چاہیے. یعنی جب تک انسان گناہ سے, حرام سے, معصیت سے اپنے کو دور نہیں کرتا, جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی مثال کیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے ٹب میں بہت اچھا سا خالص دودھ لائیں اور دو قطرے نجاست کے ٹپکا دیں اس میں, ختم. یا جو ایک مثال قرآن کریم نے دی ہے سورہ نحل میں کہ ایک بوڑھی عورت ہے کہ دن بھر بیٹھ کے وہ چرخہ کاٹ کے بناتی ہے کپڑا اور دھاگا اور رات کو کاٹ دیتی ہے اس کو. یا یہ مثال کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پوری محنت کر رہے ہیں کہ ہم ایک فرش کو کلین کریں, پیروں میں کیچڑ لگی ہوئی ہے, جس فرش کو ہاتھ سے صاف کرتے ہیں پیر سے اسی کو گندا کر دیتے ہیں دو قدم کے بعد. تو یہ نہیں ہے, یعنی یہ کسی کتاب کے پڑھنے کا مطلب نہیں ہے معرفت و تزکیہ. ان چیزوں سے ہمیں توجہ اور آگہی نصیب ہوتی ہے, پھر محنت ہم کو کرنی ہے. اور اس میں دو چیزیں جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے, حرام اور گناہ سے بچنا, اور رات کی تنہائی میں خدا سے راز و نیاز کرنا. جسے بھی اس رستے پر آگے جانا ہے, جسے بھی اپنے قلب کی طہارت درکار ہے, اس کو یہ دو کام خاص طور سے توجہ کرنا ہے. یعنی جب رات ہو, اندھیرا ہو, تنہا ہو, انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے دل کو کھول دے, میں یہ ہوں, میں بالکل انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں بدبخت نہیں ہوں, میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا, لیکن میں تیرے پاس آیا ہوں کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا کہ جو میری بدبختی کو دور کر دے. جب تک خدا کی بارگاہ میں یہ راز و نیاز نہیں ہوگا, اور جب تک انسان دقت نہیں کرے گا حرام اور معصیت سے, یہ تربیت اور تزکیہ نفس کبھی حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جسے بات ویم کہتے ہیں کہ رستہ واضح ہے اور جو خدا نے فرمایا مبین ہے, مبین ہے, روشن ہے, اس پر چلنے کی دیر ہے خالی. تو انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں امید ہے کہ پروردگار عالمین جو بات زبان سے نکلے وہ دل تک پہنچے, اور ہم سب کو رب العالمین اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں کہ جو خوشنودی خدا کے مطابق ہو. اور یہ بات یقیناً آپ علماء سے بھی سنتے ہیں, اور قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد, جیسے میں آپ کے سامنے مسلسل آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں, کہ انسان کی پرسنل لائف کے اندر اچھائی پیدا کر دینا ہرگز انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. جب تک کہ ہر شخص ایک بلب نہ بن جائے, ٹھیک ہے, کہ جس جگہ ہو اس ماحول کو روشن کرے, کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جملے ہیں سورہ مریم میں بالکل ابتدا میں جو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں جو جملے کہیں انی عبداللہ تانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وجعلنی مبارکاً اینما کنت، خدا نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے میں جس جگہ ہوں. یہ اصل انسان کی زندگی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں دیندار ہو گیا ہوں، میں بہت متقی ہو گیا ہوں. دس از جسٹ ون اسپیکٹ آف دا لائف. جعلنی مبارکن، کہ جس جگہ پر میں جاؤں بابرکت بنوں انسان اور انسان انسانیت کے لیے. تو اور یہی ولایت اجتماعی کا کنسیپٹ ہے کہ پروردگار عالمین اسلامی معاشرے کو، اور انشاءاللہ ہم کریں نہ کریں، جیسے ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے نقصان ہمارا ہے، لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ ایک دن انسانی معاشرہ حقیقتاً اسلامی ہوگا اور یقیناً ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ہم اس سفینہ نجات میں شامل ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ہماری پرابلم ہے جس کے بارے میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے. اور پروردگار عالمین اس شہر میں، اس ملک میں رہنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی عزت و جان و مال و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں پر مسلمین و مؤمنین پر سخت وقت ہے وہاں ظالمین کے مقابلے میں ان کی مدد و نصرت فرمائے. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحوم لواحقین کے ایصال ثواب کے لیے